ولا جناح علیکم، اور نہیں کوئی گناہ تم پر، فیما ارغبتم به من خطبۃ النساء، جو بھی تم نے اشارتاً کنایتاً کہا عورتوں کے پروپوزل کے بارے میں. یہاں ارغبتم به کا لفظ آیا ہے، ارغ کا روٹ ہے عین رضاد، ارغ یعرض تعریض، بات کو ایک جانب رکھ کر اشارے کنائے سے اپنا معاف ضمیر بیان کرنا، یعنی صریح الفاظ میں بات بتانے کی بجائے انڈائریکٹلی یا اشاروں میں بات کرنا، یہ تفریح کی ضد ہے، تفریح سواد والا. اور خطبہ کا روٹ ہے خے تو بے خطبہ، یہ اردو میں جو خطاب ہوتا ہے، آج فلاں صاحب خطاب فرما رہے ہیں، یہ وہی روٹ ہے اس کا. خطبہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے باہم گفتگو کرنا، خطاب کرنا بھی کیا ہوتا ہے گفتگو کرنا. جب یہ خے کی پیش کے ساتھ ہو خطبہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے واضح نصیحت کرنا، تقریر کرنا، لیکچر دینا. اور اگر خے کی زیر کے ساتھ ہو خطبہ، تو مراد ہوتا ہے شادی کے بارے میں گفتگو کرنا، نکاح کا پیغام دینا. اسی لیے عام طور پر اس کا ترجمہ منگنی کر دیا جاتا ہے. اب دیکھیں گے کہ بعض قرآن پاک کے تراجم میں ترجمہ کیا کیا جاتا ہے اس کا، خطبہ کا منگنی. تو منگنی پہ اصل میں کیا، منگنی کا لفظ اردو میں آپ دیکھیں مانگنا، انگریزی میں کیا کرتے پروپوز کرنا. اچھا اس سے پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ اسلام میں منگنی کا کیا تصور ہے. یہ جو ہم نے منگنی بنا رکھی ہے اور اس کو بسا اوقات شادی سے بھی بڑھا چڑھا کر مناتے ہیں یا کرتے ہیں، جو بھی آپ کہہ لیں، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں گفتگو کی جا سکتی ہے، تھوڑا بہت تحفے کا تبادلہ کیا جا سکتا ہے ایک بات پوری کرنے کے لیے، لیکن اس کے لیے ایک رسم جو بنتی چلی جا رہی ہے اور اس موقع پر ساری برادری کو اکٹھا کرنا اور بڑی بڑی دعوتیں کرنا اور باقاعدہ لڑکی کو دلہن بنانا اور پھر لڑکے کا آ کر اس کو خود رنگ پہنانا، یہ سب غیر شرعی طریقے ہیں، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور یہاں مراد اس سے کیا ہے، خطبۃ النساء، یعنی عورتوں کو شادی کا جو پیغام دو. او اکننتم، یا چھپا کے رکھو. اکننتم کس سے ہے، کاف نون نون سے، کن کن، یہ جو کان ہے ہمارا، اس میں بھی جس حصے سے واقعی ہم سنتے ہیں وہ اندر چھپا ہوا ہوتا ہے. کنن غار کو بھی کہتے ہیں، کسی محفوظ جگہ پر چھپنا. او اکننتم فی انفسکم، یا تم چھپاؤ اپنے نفسوں میں. اس سے مراد کیا ہے صاحب سے، مراد یہ ہے کہ بیوہ عورت یا وہ عورت جس کو طلاق بائنہ ہو چکی ہے، ضروری نہیں بائنہ کے لیے تین ہی ہوئی ہو، ایک بھی بائنہ ہو سکتی ہے اگر اس میں شوہر رجوع نہیں کرتا اور عدت ختم ہو جائے. تو عدت کے دوران واضح الفاظ میں پیغام نکاح نہیں دیا جا سکتا، ہاں اشارتاً بات کی جا سکتی ہے. واجناح علیکم، کم سے مراد کون ہے یہاں، جو بھی پیغام نکاح دے، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارتاً عورتوں کو پیغام نکاح دو. اور اس میں بھی گناہ نہیں کہ او اکنن تم سی انفسکم، یا اپنے دل میں اس کو چھپا کے رکھو، بھی کسی کو بھی ظاہر نہ کرو. اب دیکھیں کہ یہ ایک بہت فطری چیز ہے نا، جس لڑکی کی بھی شادی نہیں ہوئی ہوگی، یا وہ طلاق یافتہ ہوگی، یا وہ بیوہ ہوگی، اس کے بارے میں معاشرہ کسی نہ کسی طرح ضرور فکر مند ہوگا، سوچے گا اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی میچ بنائے گا کہ اس لڑکی کی شادی یہاں ہو جانی چاہیے، فلاں کو اس سے ملا دینا چاہیے. تو یہ باتیں فطری ہیں اور اس کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. کچھ لوگ اس پہ بہت ناراض ہو جاتے ہیں کہ کیوں ہم ہی نظر آتے ہیں آپ کو کہ ہمارے بارے میں آپ سوچیں نہیں، تو آپ دوسرے کے شکریہ ادا کریں کہ کوئی آپ کے بارے میں کنسرن ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک رعایت دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم ڈائریکٹ اس سے بات نہیں کرو، کیونکہ اس وقت عورت جو ہے وہ ایک بہت ایموشنل، اس کو سیٹ بیک ہوتا ہے یا وہ ایک شاک میں ہوتی ہے، وہ ایک جذباتی صدمے سے گزرتی ہے، چاہے طلاق ہو یا بیوگی کی صورت ہو. لیکن چونکہ نکاح ایک ایسی فطری ضرورت ہے کہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، تو اتنی سختی نہیں کی گئی کہ تم اشارتاً بھی اس کا ذکر نہ کرو. اشارتاً ذکر کر سکتے ہو, اپنے دل میں بھی خیال لا سکتے ہو. اچھا اشارتاً ذکر کیسے ہو سکتا ہے؟ انڈائریکٹلی. مجھے کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے بھی شادی کرنا ہے, یہ نہ کہے کہ مجھے تم سے کرنا ہے, یا کوئی اس کی ماں یا بہن جا کر یہ نہ کہے کہ ہم اپنے بیٹے کے لیے پروپوز کرنے آئے ہیں, لیکن یہ کہ کسی بھی مجلس میں یا کسی بھی طریقے سے یا اشارتاً ایک پیغام کنوے کر دیا جائے. طریقہ یا الفاظ کوئی بھی ہو سکتے ہیں, لیکن براہ راست گفتگو نہ ہو. علم اللہ, اللہ جانتا ہے, انکم کہ بے شک تم, ستذکرونہن انقریب تم ان کا ذکر کرو گے, س انقریب تذکرونہ تم ذکر کرو گے, ہننا ان کا روٹ ہے اس کا زال کافرے, دل یا زبان پر کسی چیز کا حاضر ہونا, یعنی تمہارے دل میں ان کا خیال آئے گا یا پھر زبان پہ کہیں ان کا ذکر آ جائے گا. یعنی ایک بالکل فطری چیز ہے, ایسا تو ہو جائے گا اور اس میں کوئی پکڑ نہیں. لیکن کیا منع ہے؟ وَلَكِنْ لَا تُوَعِدُوهُنَّ تم نہ ان سے وعدہ کرو, سرن چھپ کر, یعنی نہ تو مرد اور عورت کے درمیان کوئی ایسی چھپی ہوئی گفتگو ہونی چاہیے, نہ ہی پیغام کے تبادلے کا کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے. یعنی اس حد تک تو قابل معافی ہے کہ تمہارے دل میں کسی عورت کا خیال آ گیا یا تمہاری زبان پر اس کی پسندیدگی کا ذکر آ گیا, جیسے خاندانی نجی محفلوں میں عام طور پر ہوتا ہے. لیکن یہ بات قابل قبول نہیں کہ تم چپ کر ٹیلی فون پر ان سے باتیں کرو یا خط لکھو یا کسی میسنجر کے ذریعے جا کر کوئی پیغام بھیجو. نہیں, ولاکن لا توعدوهن سرا, خفیہ وعدے مت کرنا, خفیہ دوستی, چھپی دوستی نہیں, چھپے وعدے نہیں. الا ان تقولوا قولا معروفا, مگر یہ کہ تم کہو بات معروف, بات بھلی, یعنی معروف بات پھر وہی اشاروں کنایوں میں مراد ہے. یعنی اشاروں کنایوں میں بسر محفل تو کسی چیز کا ذکر تم کر سکتے ہو, پیغام کسی اور طریقے سے دے سکتے ہو, لیکن چپ کر بات نہ کرنا. ولا تعزم, اور نہ پکا ارادہ کرنا. عزم, عزم کس کو کہتے ہیں؟ پختہ ارادے کو, پکے ارادے کو. عقدتا نکاح, نکاح کی گرہ کا. حتی یہاں تک کہ, یبلغ الکتاب پہنچ جائے عدت, اجلہ اپنے مقرر وقت کو, یعنی عدت اپنے مقرر وقت کو پہنچ جائے. اس کا کیا مطلب ہے؟ عدت پوری ہو جائے. جب تک عدت پوری نہ ہو جائے اس وقت تک تم نکاح نہیں کر سکتے, شادی نہیں کر سکتے. اور اس میں بیوہ عورت بھی شامل ہے اور متعلقہ رجعیہ بھی شامل ہے. متعلقہ کون ہے؟ جس کی طلاق ہو چکی. رجعیہ جس میں شوہر رجوع کا حق رکھتا ہے. کیوں منع ہے؟ ٹھیک ہو سکتا ہے اس کا اپنا ہی خاوند رجوع کر لے. اور اگر کبھی کوئی شخص کسی عدت والی عورت سے نکاح کر ہی بیٹھے تو ایسے نکاح میں تفریق کرائی جائے گی, الگ کیا جائے گا ان کو, یہ نکاح درست نہیں. اور بعض تو یہ بھی کہتے ہیں کہ عدت بھی گزر جائے تو پھر بھی ان دونوں کے درمیان دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا, لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے. وَعْلَمُوا, اور جان لو, ان اللہ, بے شک اللہ تعالی, یعلمو جانتا ہے, ما فی انفسکم جو تمہارے نفسوں میں ہے, فاحذروا بس اس سے ڈرو. یہ کیا بات ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو تمہارے نفسوں میں ہے, اس سے ڈرو. کیا مراد ہے اس بات سے؟ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ بہت گہری بات ہے. کیوں کہا گیا اس سے ڈرو, خیال آنے پر بھی ڈرو. کیوں؟ ابھی تو کہا گیا تھا خیال آنے پہ پکڑ لی, ابھی کہا جا رہا ہے کہ اس سے ڈرو جو بھی تمہارے دل میں خیال آ رہے ہیں. خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے, لہذا اس سے ڈرو. یہاں دل کے خیال پہ پکڑ کی بات ہو رہی ہے. چلیے مجھے یہ بتائیے, کیا دل میں آنے والے خیالات پر کسی کو اختیار ہے؟ پھر کیا جو چیز اختیار سے باہر ہو اس پر کوئی پکڑ ہے؟ اگر پکڑ نہیں تو ڈرنے کی بات کیوں کی گئی؟ اگر پکڑ نہیں تو ڈرنے کی بات کیوں؟ پھر ڈرنا کیسا؟ ڈرا تو اس وقت جاتا ہے جب کسی چیز پر پکڑ ہو رہی ہو یا پکڑ ہو سکتی ہو. جب دل کے خیالات ہمارے اختیار میں ہی نہیں تو پھر ہمیں کیوں پکڑا جائے؟ یہاں نمبر ایک تو عزم کی بات ہو رہی ہے, اور ایسے خیال پر پکڑ کی بات ہے جو عمل میں بدل سکتا ہو, جس پر ایکشن لیا جا سکتا ہو, جو انسان کو ایکشن کی طرف لے جائے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ خیالات غیر اختیاری ہوتے ہیں اور کچھ خیالات اختیاری ہوتے ہیں. اختیاری خیالات کیا ہوتے ہیں؟ یعنی جان بوجھ کے, مثلا نماز کے بارے میں آتا نا کہ جو خیالات تو انسان کے بس سے باہر ہو, خود بخود آ جائے, ان پہ تو پکڑ نہیں. لیکن کچھ خیال ایسے ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قلب کہا, دل کی باتیں. کہ خیال آیا پھر گیا نہیں, پھر اس پر انسان ایسا لہو ہوا, اپنے دل سے وہ باتیں شروع کر دی اور پھر صرف اتنی بات رہ گئی کہ وہ عمل میں آ جائے. اس چیز سے منع کیا گیا. یعنی خیال آئے اور جائے تو کوئی بات نہیں, لیکن وہ خیال جو آ کے ٹھہر جائے اور اس پر اندر ہی اندر عمل بھی ہونے لگے, وہ منع ہے. تو کسی طرح کچھ خیالات ایسے ہیں کہ جن کی کوئی بنیاد نہ ہو اور بے وجہ وہ دل میں جڑ پکڑ جائے, جن کو بدگمانی بھی کہا جاتا ہے, جیسے ایاکم بغضن فإن الظن أكذب الحدیث, بچو تم گمان کرنے سے کیونکہ گمان سب سے جھوٹی بات ہوتی. صرف قرآن پاک میں جگہ آتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرو. ان بعض الظن اسم, بعض گمان بھی گناہ ہوتے ہیں. تو جب گمان گناہ ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اس پہ پکڑ بھی ہو سکتی. تو وہ خیالات جو محض آ کر چلے جائے وہ تو قابل معافی ہیں, لیکن وہ خیالات جن کو فالو کیا جائے اور جو فالو کرتے کرتے عزم بن جائے اور بس اتنی دیر ہو کہ عزم عمل میں بدل جائے, اس کی ممانعت ہے, کیونکہ پیچھے اسی سے منع کیا جا رہا ہے نا. وَعْلَمُوا, اور جان لو, اَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ, کہ اللہ جانتا ہے, ما فی انفسکم, جو تمہارے نفسوں میں ہے. یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت علم کا حوالہ دیا ہے. اسی کی بنیاد پر قوانین کا صحیح احترام کیا جا سکتا ہے. فہ ضرور سے مراد یہ ہے کہ اس کی ڈھیل سے کسی دھوکے میں نہ پڑو, نجا اس کے تحمل پر, کہ بے حد ہے پکڑ اس کی, ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا. یہ عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے گناہوں کے باوجود جب اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پکڑتے تو ہم اور پھیلتے جاتے ہیں, چوڑے ہوتے جاتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں کہا کہ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ, جان لو کہ اللہ بخشنے والا بھی ہے, بردبار بھی ہے, وہ فوری نہیں پکڑتا, لیکن اس کا یہ جو تحمل ہے, اس کا جو حلم ہے, اس کی وجہ سے تم کسی دھوکے میں مبتلا نہ ہو اور غلط کام مت کرتے چلے جاؤ. وہ پورا فلسفہ اصل میں سائنس میں بیان ہو گیا ہے کہ جو عام طور پر لڑکے لڑکی کی دوستی سے شروع ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ پہلے ایک خیال آتا ہے، پھر اس خیال کو امپورٹنس دی جاتی، پھر اسے ڈسکس کیا جاتا ہے، پھر وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ پوری طرح جڑ پکڑ لیتا ہے. پھر انسان اس کی وجہ سے بسا اوقات غلط کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے حیا کرو جیسا حیا کرنے کا حق ہے. لوگوں نے عرض کیا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ سے بہت حیا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سر اور جو کچھ اس کے اندر ہے اور پیٹ اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کی حفاظت کرو. اب سر اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا دماغ ہے. سر میں کیا ہے؟ دماغ. دماغ میں کیا آتا ہے؟ خیالات آتے. میری تمہارے خیالات بھی فحش نہ ہو، خیالات بھی برے نہیں ہونے چاہیے انسان کے. خیالات اگرچہ کسی دوسرے کو نظر نہیں آتے، ہماری سوچیں کسی کو نہیں پتا چلتی ہم کیا سوچ رہے ہیں، لیکن اللہ تمہارے خیالات بھی جانتا ہے. اس سے شرماؤ، کسی اور کو نہیں پتا، اس کو پتا ہے. تقویٰ یہی تو ہے. تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ اللہ سے شرمانے کا نام ہے. اور پیٹ اور جو کچھ اس کے اندر ہے، تو یہ رزق کی طرف اشارہ ہے، کھانا پینا، اور پھر اسی کے ساتھ دل بھی ہے. بطن سے مراد اتنا چھپا ہوا حصہ جو ہمارا اندر کا جوف ہے، وہی دل بھی ہے اور باقی اعضاء بھی. ان کی بھی حفاظت کرو اور ان کے معاملے میں بھی خدا سے شرماؤ. یعنی وہ حلیم ہے، بردبار ہے، اس لیے درگزر کرتا ہے، لیکن کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں. ایسا نہیں کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ تم کیا بدماشی کر گئے اور وہ تمہیں پکڑ ہی نہ سکا، لہذا غلط کام کرتے چلے جاؤ. ایسا نہ ہو. لا جناح علیکم، نہیں کوئی گناہ تم پر. ان طلقتم النساء، اگر تم نے طلاق دے دی عورتوں کو، ما لم تمسوہن، جب تک تم نے ان کو چھوا نہیں، او تفردو لہن فریدہ، یا ان کے لیے کوئی مہر مقرر نہیں کیا. عام طور پر کسی عورت سے نکاح کرنے کے بعد اگر اس کی رخصی نہ ہوئی ہو اور اس کو طلاق دے دی جائے تو یہ بہت بڑی برائی سمجھی جاتی ہے، بہت زیادتی سمجھی جاتی. لیکن بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں یہ تلخ قدم اٹھانا ہی پڑتا ہے، پھر انسان گلٹی فیل کرتا ہے، شاید میں نے کوئی گناہ کیا ہے. فرمایا کہ یہ گناہ کی بات تو نہیں. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، اگر تم نے عورتوں کو طلاق دی. کن عورتوں کو؟ مالم تمسو ہونا، جن کو تم نے ہاتھ نہیں لگایا. ہاتھ لگانے سے مراد کیا؟ کہ جن کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی، جن سے تمہارا کوئی جسمانی تعلق نہیں ہوا. یا پھر او تفردو لہن فریدہ، ان کا تم نے کوئی مہر مقرر نہیں کیا، یعنی ابھی بالکل ابتدائی سٹیجز میں نکاح ہوا. مسکو کا لفظ جو ہے نا، نیم سین سین سے ہے، مسک کرنا. مسک کرنا کس کو کہتے ہیں؟ ٹچ کرنا، جسم کے کسی حصے کے ساتھ کسی چیز کا لگنا. یعنی مرد کا جسم عورت کے جسم کے ساتھ نہیں لگا. او تفردو فیرے دار، سخت چیز کو کاٹنے کو کہتے ہیں نا فرض، قطعی حکم لگانا، کسی چیز کو واجب اور ضروری قرار دینا. اور فریضہ اسی سے ہے، مراد یہاں مہر ہے، جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مہر بہت اہم چیز ہے، فرض ہے. تو سمپلی آیت کا مفہوم کیا ہوا؟ اگر کسی عورت کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا تھا اور نکاح کے وقت ابھی مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا کہ طلاق ہو گئی، اب کیا کیا جائے؟ فرمایا وَمَتِّعُوهُنَّا، اور ان کو فائدہ دو. یعنی ابھی مرد نے ان سے تو کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، لیکن پھر بھی کیا حکم ہے؟ کہ تم ان کو فائدہ پہنچا. کیوں فائدہ پہنچا ان کو؟ اس لیے کہ وہ جو عورت کو شوق لگا ہے وہ تمہارے ساتھ منسوب ہوئی، تمہارے نام کے ساتھ اس کا نام لگا اور اب وہ نام الگ ہو رہا ہے، تو اس پر بھی اسے کمپنسیٹ کرو، اس کو مالو متا دو. مت او بننا، میم تے این کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بلند ہونا، عرصہ دراز تک فائدہ اٹھانا. تو یہاں متا سے مراد کیا ہے؟ متع طلاق، جو طلاق کے بعد شوہر کی طرف سے عورت کو ملتا ہے، یعنی طلاق دینے کے بعد عورت کو کچھ فائدہ پہنچاؤ. کتنا، کیا، کیسے؟ الحمو سے اقدر ہو، وسط والے پر اس کی حیثیت کے مطابق. قدر کا کیا معنی ہے؟ اندازہ، اس کے اندازے کے مطابق، وسط کے مطابق. اگر کوئی امیر شخص ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے. وہ الل مقتر، اور اوپر فقیر کے، مقتر قاف تیرے تنگ دست، ایسا شخص جس نے اپنے کاروبار کا دائرہ تنگ کر لیا ہو، یعنی مفلس بدحال شخص ہے، وہ کتنا دے؟ قدرو، اپنی وسعت کے مطابق. گویا اسلام نے متع طلاق کی کوئی حد مقرر نہیں کی کہ 500 روپے ہو یا 5,000 ہو یا 5,00,000 ہو، دیکھا یہ جائے گا کہ دینے والے کی حیثیت کیا ہے، وہ کتنا دے سکتا ہے، بس اتنا دے دو. متاع بالمعروف، فائدہ پہنچانا ہے بھلے طریقے سے، معروف کے ساتھ. اب یہ معروف کیا چیز ہے؟ یعنی عام طور پر سوسائٹی میں جو طریقہ چل رہا ہے اس کے مطابق دینا ہوگا. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اور تابعین کے درمیان مختلف روایات رہی ہیں. مثلا حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی ایک بیوی کو طلاق کے بائنہ دی اور اسے 20,000 درہم بطور متاع عطا کیے. تو بہت بڑی رقم تھی، کتنی؟ 20,000 درہم. جب عورت کو وہ رقم ملی تو اس نے کہا متاع قلیل من حبیب مفارس، یہ تو بہت تھوڑا ہے اس کے مقابلے میں جس شخص کو میں نے چھوڑ دیا یا جس سے میں الگ ہوئی، یعنی جدا ہونے والے ساتھی کے مقابلے میں یہ تو متاع قلیل ہے. حضرت حسن نے جب سنا تو رو پڑے اور کہا کہ اگر میں 3 طلاق نہ دے چکا ہوتا تو رجوع کر لیتا. اسی طرح کچھ اور روایات بھی اس میں آتی ہیں کہ بعض نے کپڑوں کا ایک جوڑا دیا. ابن عباس کے بارے میں شاید آتا ہے کہ انہوں نے ایک جوڑا کپڑے دیے ایسے ہی ایک موقع پر. اور پھر یہ کہ یہ متاع طلاق بھی عزت کے ساتھ دینا چاہیے، شرافت کے ساتھ دینا چاہیے، تنگ کر کے نہیں دینا چاہیے، دوسرے کو ستا ستا کے نہیں دینا چاہیے، لٹکا کر نہیں رکھنا چاہیے. حق علی المحسنین، یہ حق ہے محسنین کے ذمے، اسے عورت کا ایک حق قرار دیا گیا جو محسن مرد کے ذمے ہے. اب دیکھیں کہ طلاق کی بات ہو رہی ہے لیکن ساتھ ہی کس کی بات ہو رہی ہے؟ تقوی اور احسان کی بات ہو رہی ہے، تاکہ خاص قانونی معاملات میں بھی محبت، ہمدردی، دل جوئی اور احسان، اس میں سلوک کو نہ بھولا جائے. یہ ہے دراصل اسلام کی روح. یعنی معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ طلاق کا معاملہ ہو رہا ہے، ایک گھر ٹوٹ رہا ہے، دو لوگوں کے درمیان جدائی ہو رہی ہے، انتہائی جذباتی وقت ہے، غم اور غصے کا وقت ہے، لیکن ساتھ ہی کیا ہے؟ احسان کی بات ہے، تقوی کی بات ہے. کیا ہمارے معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ ایک اسائنمنٹ کیوں نہ آپ کو دے دی جائے کہ کمپیرزن کریں طلاق کے معاملے میں قرآن کی تعلیم کیا ہے، نمبر ایک طلاق کیسے دی جائے، طلاق کے بعد عزت کیسے گزاری جائے، بیوہ عورت عزت کیسے گزارے، متع طلاق دیا جائے، تصریح و احسان وغیرہ وغیرہ، وہ سب باتیں. اور دوسری طرف ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں یہاں پر حقاً علی المحسنین، وہ بیوی جس کا ابھی مہر مقرر نہیں ہوا، وہ بیوی جس کو ابھی تم نے ہاتھ نہیں لگایا، وہ رخصت ہو کے نہیں آئی، جس کی مثلاً تم نے شکل نہیں دیکھی، جس سے تمہیں کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا، صرف ایک کاغذ پر ایک معاہدہ قرار پایا ہے، تو بھی اس معاہدے کو جب ریورس کیا جائے یا اسے ختم کیا جائے تو احسان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اس کو کچھ نہ کچھ دے دلا کے رخصت کرو.